اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، ہمارا اسپیشل سیگمنٹ اسپیشل براڈ کاسٹ جاری ہیں، دو گھنٹے کا ہمارا یہ نیوز آور ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں خبروں کے اوپر، تبصرے تجزیے اس کا حصہ ہیں، اس کے علاوہ مختلف سیگمنٹس ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30، جبکہ یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بجے ہیں۔ اور ایک بار پھر اہم خبریں۔ پاکستان کے شہر ساہیوال میں گزشتہ روز مبینہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تمام شہریوں کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف فوری کاروائی کی جائے گی۔ اور ادھر وزیر قانون پنجاب کے راجہ بشارت، انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک شخص کا تعلق داعش کے ساتھ تھا اور وہ دہشت گرد کاروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ پنجاب کے وزیر قانون نے یہ بھی کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کسی ریڈی کے حوالے سے کہ ادارہ کار سوار ذیشان نامی شخص کو داعش کا کارندہ سمجھتا ہے، جس سے متعلق ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ البتہ انہوں نے جلیل اور اس کے خاندان کے افراد کی ہلاکت کے عوامل جاننے کے لیے جے آئی ٹی کی رپورٹ کا انتظار کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی کمانڈر جنرل جوزف ایل ووٹیل کی قیادت میں امریکی وفد نے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی ہے، جس میں علاقائی سلامتی کے اہم امور، افغانستان میں امن اور مفاہمت کے عمل پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ جنرل ووٹیل نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی فوج کی کوششوں کو بھی تعریف کی۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لنڈسے گراہم اسلام آباد میں ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کی افغان تنازع کے سیاسی حل کی وکالت کرنے کے موقف کو سراہا ہے۔ سینیٹر گراہم نے فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی۔ اسلام آباد میں امریکہ کے سفارت خانے میں انہوں نے ایک پریس بریفنگ بھی کی۔ عاصم علی رانا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے، ان سے کچھ تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ عاصم، بہت شکریہ آپ کا، کیا اپ ڈیٹس ہیں، کیا ایشوز ڈسکس ہوئے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ؟ لنڈسے گراہم اہم امریکی سینیٹر ہیں۔
جی بالکل، لنڈسے گراہم نے اب سے کچھ دیر پہلے جو امریکی سفارت خانے میں ایک نیوز کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے اس وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اس کی تفصیلات بھی شیئر کی۔ انہوں نے اس کا کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ایک عبوری تعلقات رہے، ہمیشہ سے ٹرانزیشن فیز میں ہی رہے، لیکن ان کو جو ہے وہ اسٹریٹجک ریلیشنز میں تبدیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ ہمیشہ سے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت تھے، لیکن اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات ہونے چاہیے جو آئندہ کئی سالوں تک چلنے ہیں، اور بالخصوص اس صورتحال میں کہ جب اب امریکہ جو ہے وہاں پر افغانستان سے جو ہے وہاں پر اس کے نکلنے کے قریب ہے، تو اس صورتحال میں امریکہ جو ہے وہ یہاں پر خطے کو بالکل تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے، افغانستان میں اچھے تعلقات چاہتا ہے، اور افغانستان میں ایک ایسا نظام چاہتا ہے جس سے دوبارہ طالبانائزیشن یا ماضی میں جس دہشت گرد وہاں پر آ کے اپنے ٹھکانے بناتے رہے، ویسا امریکہ نہیں چاہتا۔ لہٰذا پاکستان کے ساتھ وہ بہتر سے بہتر تعلقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانی فوج کی بالخصوص بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ 18 ماہ میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ امریکہ کی 18 سال سے خواہش تھی۔ پاکستانی سرحد کے ساتھ جو اس وقت جو فینسنگ کی جا رہی ہے وہ ایسا اقدام بہت زبردست ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا افغانستان میں بھی ہوتا تو یہ خطے کے لیے بہت مفید ہوتا۔
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے عاصم علی رانا ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین، شمالی وزیرستان کے گاؤں خیسور سے تعلق رکھنے والے لڑکے کی طرف سے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ان کے گھر میں زبردستی گھسنے کے الزام کے رد عمل میں احتجاج ہوا، جس میں پختون تحفظ تحریک اور قبائلی طلباء اور نوجوانوں نے اتوار کے روز مظاہرے کیے، لیکن صوبائی حکومت نے ان الزامات کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد تفصیلات بتاتے ہیں۔
شمالی وزیرستان کے گاؤں خیسور سے تعلق رکھنے والے لڑکے کی سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر ان کے گھر میں زبردستی گھسنے کے الزام کے رد عمل میں پختون تحفظ تحریک، قبائلی طلباء اور نوجوانوں نے ایک طرف اتوار کے روز مظاہرے کیے تو دوسری طرف صوبائی حکومت نے ان الزامات کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ ایک روز قبل شمالی وزیرستان کی تحصیل میرری کے گاؤں خیسور سے تعلق رکھنے والے لڑکے حیات خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ ان کے والد اور بھائی کو 4 مہینے قبل سیکورٹی اہلکاروں نے حراست میں لیا ہے۔ مگر ان کی گرفتاری کے بعد سیکورٹی اہلکار اب زبردستی ان کے گھر میں گھستے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ سیکورٹی اہلکاروں کو ان کے گھر میں گھسنے سے منع کرے۔ حیات نامی لڑکی کے چچا ملک نور رحمان نے سیکورٹی فورسز کے خلاف بھتیجے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ حیات خان کی ویڈیو کی منظر عام پر آنے کے بعد سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ پختون تحفظ تحریک کے رہنماؤں نے شمالی وزیرستان میں متاثرہ لڑکے سے ملنے اور مظاہرہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا کی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسف زئی نے حکومت کے موقف کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیے ادارے ہیں، بڑی ان کی خدمات ہیں، قربانیاں ہیں فوج کی۔ اگر وہ کسی کو سمجھتے ہیں یا ان کو کوئی انٹیلیجنس اطلاعات ہوتی ہیں اس حوالے سے، اگر وہ کوئی انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ ایشو ہوتا ہے۔
یوسف زئی نے کہا کہ اس قسم کے الزامات لگوانے کا مقصد عوام کو گمراہ اور حکومتی اقدامات کو سبوتاج کرنا ہے۔ وزیرستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے اپیل پر پشاور پریس کلب کے سامنے قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء نے مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے میں چند خواتین نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے مطالبات کے حق میں نعرے لگوائے،
انصاف دو، انصاف دو،
وزیرستان اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی سیکرٹری جنرل جمشید وزیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
لیکن اس دفعہ جو ہمارے ساتھ سیکورٹی اداروں والوں نے کیا ہے وہ بالکل بیان کے قابل بھی نہیں۔ وہاں پہ ہمارے چار دیواروں کو پامال کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ایک بچہ حیات نامی، ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اس میں وہ کہتا ہے کہ میرے دو بھائی، ایک بھائی اور ابو کو اغوا کیا گیا ہے، اس کے بعد میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، میں اس کا بڑا ہوں، وہ تقریباً 12-13 سال کا بچہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو چار دیواری اس کو پامال کرتے ہیں۔
پختون تحفظ تحریک کی اپیل پر ان کے کارکنوں نے یونیورسٹی روڈ پر اس واقعے کے خلاف بھی احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر ماریا فرنینڈا ایبنوزا پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سمیت وزیر خارجہ اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ قمر عباس جعفری نے دو ممتاز ماہرین، ہٹس انسٹیٹیوٹ سے وابستہ رہنے والے نعمان ظفر اور شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری سے گفتگو کر کے اس دورے کی اہمیت اور ممکنہ نتائج کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر ماریا فرنینڈا ایسپینوسا نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے علاوہ دوسرے سرکاری رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، جن کے دوران کشمیر کے مسئلے سمیت متعدد دوسرے امور پر گفتگو ہوئی۔ اس دورے کے بارے میں چودھری نعمان ظفر کا کہنا تھا۔
دیکھیے، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی جو پریزیڈنٹ آئی ہیں، یقیناً ان کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ پچھلے 8 سال میں پہلی دفعہ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا کوئی پریزیڈنٹ پاکستان آیا ہے، اور یہ جو ہر ایکسلنسی میں ماریا ہیں، یہ اپنے ٹینیور میں پہلی دفعہ کسی ایشین ملک میں آئی ہیں، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ دورہ تو بہت اہم ہے۔ پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، فورن منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ان ملاقاتوں میں بہت اہم امور زیر غور آئے ہیں، جیسے کشمیر کا ایشو ہے، افغانستان کا ایشو ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی جو پیس کیپنگ فورس ہے اس کے اندر ہمارا جو رول ہے اس پہ بات ہوئی ہے، پھر افغان ریفیوجیز جو پاکستان میں ہیں ان پہ بات ہوئی ہے، تو امور تو بہت سارے زیر غور آئے ہیں۔ اگر ہم اسپیسیفکلی کشمیر پہ بات کریں، کشمیر کے اوپر جو فورن منسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کا بات کی ہے، اور یہ جو لوکل کشمیریز ہیں اس کی یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں متاثر ہو رہی ہے، اور اس چیز پہ زور دیا گیا، کیونکہ دیکھیں جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی، یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشنز موجود ہیں، تو اس طرح کی بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیے، بات یہ ہے، یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ایک جنرل اسمبلی ایسی ہے جس میں پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جو کہ ممبر ہیں یونائیٹڈ نیشن کے، اس میں بیٹھتے ہیں، ڈسکشنز کرتے ہیں، اور یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ڈسکشن ہوئی ہے اس سے کوئی کشمیر کا جو مسئلہ کی طرف، حل کی طرف کوئی معاملہ چلا جائے گا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جنرل اسمبلی کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے یونائیٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل ہے، وہاں پہ اور طرح کی سیاست چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو لازمی بات ہے ایک میسج کنوے ہوا ہے، اور ان کو لازمی بات ہے نئی انفارمیشن ملی ہوگی، تو ایک طرح سے ہم نے جو میسج دینا تھا وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔
شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کی اصل اہمیت انہیں کی ہوتی ہے جو سلامتی کونسل میں کیے جائیں۔ ان کے الفاظ،
دیکھیں اس دورے کا ایک چیز تو ضرور ہوگی اس سے کہ کشمیر کے ایشو کو اگر انہوں نے پراپرلی پریزنٹ کیا ہوگا تو اس سے کم از کم یہ ہے کہ ایک جنرل اسمبلی میں ایک انفارمیشن پہنچ جائے گی. لیکن یونائیٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس میں اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جتنی ویلیو اور جتنی امپورٹنس اور جتنی پاور سیکیورٹی کونسل کے پاس ہے جو کہ دنیا کے چند ملکوں کے ہاتھ میں, وہ جنرل اسمبلی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. جنرل اسمبلی سے آپ کوئی بھی چیز پاس کروا سکتے ہیں میجورٹی کے ساتھ, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ جنرل اسمبلی کو وہ پاورز دی ہی نہیں گئی تھی جب یونائیٹڈ نیشن فارم کی گئی تھی. میٹیریل بینیفٹ جو ہے وہ تو آپ کو نہیں ملے گا. میٹیریل بینیفٹ کے لیے تو پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ جنرل اسمبلی جو ہے اس میں اگر آپ کو ووٹ مل بھی جاتے ہیں, میجورٹی کشمیر کے اوپر ملے یا کسی ایشو کے اوپر ملے, وہ ووٹ جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا. دیٹ از دا سیڈ پارٹ. اور یہ بھی فرنینڈو ہیں, یہ ویسے بھی ان کی جو ٹرم ہے وہ ایک سال کی ہوتی ہے یہ, اور یہ زیادہ تر یہ سیریمونیل پوزیشن ہوتی ہے, تو اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوتا. کیونکہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو چیزیں جہاں سیٹلڈ ہوتی ہیں جا کے, وہ سیکیورٹی کونسل ہی ہے.
یہ تھے ڈاکٹر ظفر بخاری, جن کا کہنا تھا کہ اس دورے سے کوئی ٹھوس نتائج حاصل نہیں کیے جا سکیں گے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے حصول کے لیے تنازع کے تمام فریقوں کے جائز تحفظات دور کرنے کے لیے پرعزم ہے. افغان مسالمتی عمل پر مامور امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد نے پاکستان سے ایک ٹویٹر پیغام میں اس عزم کا اعادہ کیا. پاکستان میں حکام افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے اگلے دور کے انعقاد اور میزبانی کی کوششیں کر رہی ہیں. افغانستان میں آئندہ صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے مقررہ وقت اتوار کو ختم ہو گیا ہے. نامزدگی جمع کرانے کے لیے مقررہ وقت اتوار کو ختم ہو گیا. صدر اشرف غنی اور ان کے اتحادی شراکت دار عبداللہ بھی ملک کے سالہ ترین عہدے کے لیے دوڑ میں شامل ہیں. دونوں رہنماؤں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے مقررہ وقت کے خاتمے سے کچھ ہی وقت قبل اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. یہ انتخابی سرگرمی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب لوگار کے صوبے میں ایک حکومتی قافلے پر حملے میں سیکورٹی فورسز کے 8 افراد ہلاک ہو گئے. صدارتی انتخابات 20 جولائی کو منعقد ہوں گے. گزشتہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے باوجود انتخابات سے قبل بے ضابطگیوں کو روکنے کے لیے اصلاحات نہیں کی گئی ہیں. صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک قانون سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ ناکافی سیکیورٹی اور ٹوٹے ہوئے اور افسردہ امیگریشن نظام کو بہتر بنانے میں کام میں مدد کریں. جزوی حکومتی شٹ ڈاؤن کو ختم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کی شام ڈیموکریٹ قانون سازوں کو چند رعایتوں کی پیشکش کی ہے, تاہم ڈیموکریٹس نے اس پیشکش کو فوری طور پر مسترد کر دیا. اس نئی پیشکش میں امیگریشن کے نظام میں بہتری لانا, امیگریشن کے زیر التوا مقدمات کو نمٹانے کے لیے 75 مزید ججوں کو تعینات کرنا, سرحد پر انسانی بحران کے حل کے لیے 800 ملین ڈالر کی امداد, منشیات اور سمگلروں سے نمٹنے کے لیے اعانت کی فراہمی اور ٹھوس اقدامات کرنا شامل ہے, اور اس پر 2750 مزید وفاقی ایجنٹ تعینات کرنا اور سرحدی نگرانی کے نظام کو ٹھوس بنانا شامل ہے. امریکی شہری حقوق کی تحریک کے ممتاز رہنما مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کو 51 برس قبل قتل کیا گیا تھا. سیاہ فام امریکہ کی یہ تحریک نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی. اس تحریک کے نتیجے میں امریکی معاشرے سے اور سیاست میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اس تحریک کے حوالے سے وائس امریکہ کے نامہ نگار مریاما ڈائلو کی رپورٹ سنی اسد نذیر کی زبانی.
I have a dream that one day this nation will rise up.
یہ آواز تھی امریکہ کے ممتاز سیاہ فام لیڈر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی, جنہوں نے نسلی تفریق کو ختم کرنے کے لیے 29 اگست 1963 کو ایک تقریر میں پوری امریکی قوم کو یہ انقلابی پیغام دیا تھا. امریکن یونیورسٹی کی ریس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی پروفیسر شیری ولیمز کہتی ہیں,
What he was really trying to do was achieve racial equality, and not just racial equality, but also economic justice.
شیری ولیمز کہہ رہی ہیں کہ وہ اصل میں نسلی مساوات کے حصول کے لیے کوشاں تھے, مگر اس کے ساتھ ساتھ معاشی انصاف بھی چاہتے تھے. ہمیں معلوم ہے کہ وفات سے قبل وہ غریب عوام کے لیے مہم چلا رہے تھے, صفائی کرنے والے ہڑتالی کارکنوں کے حق میں آواز بلند کر رہے تھے اور اجرتیں بڑھانے کی بات کر رہے تھے. ہارورڈ یونیورسٹی میں ایفرو امریکن اسٹڈیز کے چیئرمین گریگ کار کہتے ہیں کہ اب بھی سیاہ فام امریکی معاشی طور پر عدم مساوات کا شکار ہیں.
If we look at black America generally economically, a black family in this country, the median wealth of black households, for every dollar that a white household has, a black household in this country has about 10 cents.
اگر آپ معاشی نقطہ نظر سے سیاہ فام امریکیوں کو دیکھیں تو سفید فام خاندانوں کی نسبت سیاہ فام خاندانوں کی آمدنی کم ہے. ایک اوسط امریکی خاندان کو اگر $1 ملتا ہے تو سیاہ فام خاندان کو صرف 10 سینٹ. یہ تفاوت بہت زیادہ اور غیر منصفانہ ہے. یہ درست ہے کہ امریکہ کی ترقی کرتی ہوئی معیشت نے تمام امریکیوں کے معیار زندگی کو بلند کیا ہے. اس میں سبھی نسلوں کے لوگ شامل ہیں. پچھلے سال سیاہ فام نسل کی بے روزگاری کی شرح میں 6% کمی واقع ہوئی تھی. ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک حالیہ مطالعے کے مطابق سیاہ فام امریکیوں کی نصف تعداد کو امتیازی سلوک کا سامنا ہے. یونس بشاورڈ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں جو سلیکون ویلی میں کام کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ افریقی تارکین وطن کو بھی اسی امتیازی رویے کا سامنا ہے جس کا شکار افریقی امریکی ہیں.
It's happened in small ways where, you know, you go to a meeting with an investor and you can tell that they just don't want to hear what you have to say.
یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. اگر آپ کسی سرمایہ کار سے مل رہے ہیں تو وہ آپ کی پوری بات سننا نہیں چاہتا، چاہے وہ کوئی نئی تجویز ہو یا نیا کام. آپ اس کے امتیازی رویے کو صاف محسوس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ آپ کی رنگت ہے. گورا آدمی کھل کر آپ کی بات نہیں سنے گا، اور یہ سب کچھ تواتر سے ہوتا آ رہا ہے. سیاہ فام نسل کے ساتھ پولیس کا رویہ بھی باعث تشویش رہا. سن 2014 میں ایک تحریک چلی جس کا نام تھا دی بلیک لائفز میٹر. یہ امریکہ میں ہونے والے شوٹنگ کے ایک واقعے کے رد عمل کے طور پر شروع ہوئی تھی. اس تحریک کے حامی ڈینس روڈریس کہتے ہیں،
They open our eyes to everything. They help us understand that while we may not be seen
as... اس تحریک نے ہماری آنکھیں کھول دیں. اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے مزید جدوجہد کرنا ہوگی. امریکہ میں سیاہ فام نسل کی قسمت بدلنے میں یقیناً مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا نمایاں ہاتھ تھا. یہ انہی کی تحریک تھی جس نے افریقی امریکیوں کو مساوی حق دیا. اسی تحریک کے نتیجے میں 2 بار امریکی قوم نے ایک سیاہ فام امریکی کو اپنا صدر منتخب کیا. سیاہ فام امریکی اپنے حقوق کی جنگ اب بھی لڑ رہے ہیں، اور امریکی معاشرے میں برابری کا درجہ حاصل کرنے میں بہت حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
واشنگٹن میں خواتین کی سالانہ مارچ میں 2017 کے مقابلے میں شرکا کی تعداد کم رہی. 2017 میں صدر ٹرمپ کی حلف برداری کے اگلے روز اس مارچ کا انعقاد ہوا تھا، لیکن ہفتے کے روز منعقد کی گئی مارچ میں خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، حالانکہ اس سلسلے میں کچھ متنازع آرا بھی سامنے آئیں. وائس آف امریکہ کی آنا کوک کی رپورٹ کے ساتھ بحث چلانی.
دارالحکومت واشنگٹن میں انتہائی سرد ہواؤں اور بارش کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوئے. ان کے مارچ کا مقصد مختلف امور کے بارے میں توجہ دلانا تھا. ان میں حکومت کی جزوی بندی سے لے کر صدر کی امریکہ میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کا منصوبہ اور خواتین کے حقوق اور جنسی مساوات تک کے معاملات شامل ہیں. ایک کوریائی امریکی خاتون میاں ایوز روبلی معذور ہیں، اور وہ اس سال کی اس مارچ کی منصوبہ بندی میں شامل بھی رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی شناخت کے حصول کے لیے بھی نبرد آزما ہیں.
My hope, you know, is to continue to talk about how these different identities interact.
میاں ایوز روبلی کہہ رہی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہم اس موضوع پر بات جاری رکھیں گے کہ مختلف شناختیں کس طرح ایک دوسرے سے رابطہ رکھتی ہیں، اور یہ بات کیوں اہم ہے کہ ہم معذوریوں کے بارے میں بات کرنے کی ہمت رکھیں، خاص طور پر ایشیائی امریکی کمیونٹیز میں. منتظمین کہتے ہیں کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس سال ہونے والی مارچ مختلف ہے، اور وہ ایک ٹھوس ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھے ہیں.
Really specific policy demands, and that's of course the women's agenda that we released yesterday. It was crafted by
خواتین کی مارچ کے لیے کمیونیکیشنز کے نائب سربراہ سوفی ایلمن گولن کا کہنا ہے کہ ہم نے گزشتہ روز خواتین کے ایجنڈے کو جاری کیا، اور اس میں ہماری مخصوص پالیسی کی عکاسی بھی کر دی گئی ہے. اس میں پالیسی کو تشکیل دینے کے لیے 50 سے 70 خواتین نے حصہ لیا، جن میں تحریک چلانے والے ماہرین اور تمام پس منظر رکھنے والی خواتین شامل تھیں۔ خواتین کی مارچ کے قائدین کے بارے میں یہود مخالف نظریات رکھنے کے الزامات کے باوجود بعض خواتین کو مظاہرے کی حمایت سے نہیں روکا جا سکا۔
I'm actually a Jewish Israeli and I know that it's controversial for people like me to be here today because of all the controversy surrounding the women's march۔
شیلی ٹیلجلسکی کا کہنا ہے کہ میں اسرائیلی یہودی ہوں اور سمجھتی ہوں کہ میرے جیسے افراد کے لیے آج یہاں موجود ہونا ایک متنازع بات ہے، جس کی وجہ خواتین کی مارچ کے بارے میں سامنے آنے والی مختلف آراء ہیں، لیکن میں نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہاں آئی کہ یہود مخالف معاملے کو خواتین کی مارچ کے ایجنڈے میں حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گزشتہ سال امریکی کانگریس میں خواتین کی ایک بڑی تعداد کے منتخب ہونے کے باوجود عورتوں اور مردوں کا کہنا یہی ہے کہ ابھی اور بہت کچھ کامیابیاں حاصل ہونے کی ضرورت ہے۔
So I was crying like when I heard that they all got like put in. I was just so happy but like we still got to make the moves. We're so we have so many
Mary Lynn
firsts now.
عالیہ فلپ کا کہنا ہے کہ میرے لیے یہ بہت جذباتی لمحات تھے جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ منتخب ہوئیں۔ میں بہت خوش تھی، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے۔
Everybody supports women. It's not just the people being oppressed.
Richmond سے Alex Finnell نے کہا کہ ہر کوئی خواتین کی حمایت کرتا ہے، یہ صرف دبے ہوئے لوگوں کی ہی بات نہیں، اس میں ہم سب بھی شامل ہیں۔ یہ ایک کمیونٹی اور ایک آواز ہے۔ اگر آپ ان کے حقوق ختم کریں گے، چاہے ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہ بھی ہو، پھر بھی وہ میرے لیے اہم ہیں۔ واشنگٹن کی ریلی کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں اور دنیا بھر میں بھی ایسے ہی مارچ منعقد کیے گئے۔ نیو یارک اور لاس اینجلس میں بھی یہ اجتماعات ہوئے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور سامعین، ہمارا یہ نیوز بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ایک سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں، چند سیکنڈ کی واپس آئیں گے، بعد ہم کریں گے ایجوکیشن پہ ہمارا سیگمنٹ الف سے یہ تک۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر نے ہمارے ساتھ تصور امام۔ الف سے یہ تک ہمارا سیگمنٹ، اس میں ہم بات کرتے ہیں تعلیم کے اوپر اور تعلیم کے ساتھ جو منسلک مختلف ایشوز ہیں۔ پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی پرائمری ایجوکیشن کے اوپر، نہ صرف یہ کہ اس کی پرائمری کے اندر نصاب میں کس چیز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، بلکہ اوائل عمری میں جو تربیت ہے وہ بھی ہماری موضوع کا حصہ رہا تھا۔ ڈاکٹر افشاں ہما ہمارے ساتھ تھیں، اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہیڈ آف ایجوکیشنل پلاننگ پالیسی اسٹڈیز اینڈ لیڈرشپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ شعبہ جس کو وہ ہیڈ کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ آج ہم بات کریں گے، لیکن آج بات ہوگی سیکنڈری ایجوکیشن پہ، تعلیم کے اندر جو تکنیک ہے یا تکنیکی تعلیم یا ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس کی اہمیت کے اوپر اور سیوک سینس وہ کتنا ضروری ہے طالب علموں کے اندر۔ ڈاکٹر افشاں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔
جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔
آج ہمیں بتائیے کہ سیکنڈری ایجوکیشن، اس میں کیا ایریاز مسنگ ہیں، کن ایریاز پہ سب سے زیادہ فوکس کی ضرورت ہے؟
اچھا، جب ہم سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں تو اس میں لوور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری دونوں لیول شامل ہوتے ہیں، اور لوور سیکنڈری یعنی جس کو پاکستان میں میٹرک لیول کہہ سکتے ہیں آپ، اور جب بچہ یہاں سے گریجویٹ ہو رہا ہوتا ہے تو کم از کم اس کی عمر 15 یا 16 برس ہوتی ہے، اور ہائر سیکنڈری جب وہ 17 یا 18 سال کی عمر میں ایف اے یا ایف ایس سی کر کے نکلتا ہے۔ تو یہ وہ لیول ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لیگل ایج ہے ٹو ورک ان پاکستان، یعنی اس وقت اگر ہمارے پاپولیشن کو دیکھا جائے تو یہ جو 20 تک کی ایج کے بچے ہیں یہ ایک بہت بڑا بلک ہے، اور یہ کسی ملک کے لیے بڑی خوش آئند بات ہو سکتی ہے کہ اس وقت اس ایج گروپ میں اتنے بچے ہیں، یعنی ہم ان کو بڑی اچھی تربیت دے سکتے ہیں، بڑی اچھی مہارتیں دے سکتے ہیں، اور یہ بچے اگلے 5 سے 10 سال میں جب ہمارے ورک فورس کا حصہ بن جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک ڈیولپمنٹ کا ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں۔
سو ورک فورس کے حصے کے لیے انہیں اپنی ڈائریکشن کے مطابق خود کہیں جانا ہے، یا باقاعدہ اس عرصے میں ان کو تکنیکی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ اگر ان کی ڈیسٹینیشن ڈائریکشن کچھ بھی ہے، ماسٹرز میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم وہ اپنا بوجھ سار سکیں اور اپنے اخراجات نکال سکیں اور ایک کمپوننٹ ایسا بنے جو کارگر ہو سوسائٹی کا اس کے لیے؟
جب ہم بات کرتے ہیں نا ریسپانسبل سٹیزنشپ کی، ذمہ دار شہری بننا، یہ 18 سال اور بلکہ 16 سال آن ورڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ ایج ہے جب اس کو یہ ریئلائزیشن آ چکی ہونی چاہیے کہ اب میں ایک ذمہ دار شہری بننے جا رہا ہوں. تو یہ جو نصاب ہم اس وقت دیکھتے ہیں، اور اس کو پچھلے کچھ سالوں سے میں ریویو بھی کر رہی ہوں اپنے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی، پریشانی کی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پرائمری ایجوکیشن میں کہا تھا، ہم کانٹینٹ بہت سارا بھرتے ہیں اور اس لیول پہ بھی بھرتے ہیں، وہ سائنسز ہوں یا وہ ہیومینٹیز ہوں، تو کتابوں میں مواد کی کمی نہیں ہے. جو دو تین کمی ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم صرف کتاب میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں. ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ بک ہمارے لیے کوئی آخری درجہ رکھتی ہے، پتہ نہیں. ہم انہیں ریڈنگ، رائٹنگ، میمورائزنگ، یہ تین ایکسرسائزز روزانہ کرواتے رہتے ہیں. تو وہ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، لکھتے ہیں. بہت محنت کوئی استاد اگر کر رہا ہے تو وہ انڈرسٹینڈنگ کی حد تک چلا جاتا ہے کہ ان کو سمجھا بھی دے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں. لیکن اس سارے سائیکل میں کہیں پہ بھی بچے کی اسکلز ڈیولپ ہوتی ہمیں نظر نہیں آ رہی، سوائے ریڈنگ، رائٹنگ اور میمورائزنگ اسکل کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک ذمہ دار شہری کو یہ تین اسکلز تو نہیں چاہیے نا صرف، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں چاہیے. سب سے پہلے ہم سیوک ریسپانسبلٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ میں جب 16 سے 18 سال کی ہو گئی ہوں یا ہو گیا ہوں تو کیوں میں کسی کی طرف دیکھوں، کیوں میں ڈیپینڈنٹ رہوں،
بالکل
اکنامکلی بھی اور لائیولیہڈ میں بھی. مجھے اس قابل ہو چکے ہونا چاہیے کہ میں اپنی زندگی خود گزاروں.
بس ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے لیے اپنی آڈینس کی بھی، میں یہاں امریکہ میں ہوں، پاکستان بیٹھے ہیں، یہاں پہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ دونوں طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں بچوں کو سب کچھ دو لیکن ان کو یہ تاثر نہ دو کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کے پاس جائے گا. اور بچے کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ اپنے والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو. اور یہاں پہ مامیز بوائے یا ڈیڈیز بوائے کا لقب ساتھ لگ جاتا ہے جو بہت منفی ساؤنڈ کرتا ہے اور بچے اس سے بچنا چاہتے ہیں.
بالکل جی، بالکل. دیکھیں یہ جو ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہے نا کہ میں اپنا خود ذمہ دار ہوں، اور اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں اس کے لیے معاون بھی ہو سکوں، تو مجھے اس قابل تو ہونا ہے نا پہلے. اب کریکلم میں کیا ایسا کیا جائے یا کیا ایسی چیزیں لائی جائیں کہ بچے اس سوچ بچار میں آئیں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلی تو چیز یہ کریں کہ سیوک ایجوکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو مجھے کتابوں میں کہیں نظر نہیں آ رہی. اب سیوک ایجوکیشن میں نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سیوک ایجوکیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے نارمز کیا ہیں، آپ نے کیا رویے اختیار کرنے ہیں، کیا رویے اختیار نہیں کرنے ہیں. آپ کے سیوک ایجوکیشن یہ بھی ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ پولیس کا کیا رول ہے، بچے کو یہ پتا ہو کہ بینک کیوں ہوتے ہیں اور میں نے کیسے استعمال کرنے ہیں.
بالکل.
میں نے سڑک پہ جاتے ہوئے اگر کوئی غلط حرکت ہوتے دیکھنی ہے تو ہاؤ شوڈ آئی ریئیکٹ، نہ تو مجھے جذبات میں ہونا ہے، نہ زندگی سے
چھوٹے چھوٹے جو ایکسپیرینس ہیں. 4 سال کا بچہ یہاں پہ اگر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہے اور اگر آپ یلو لائن پہ کراس کریں گے تو وہ کہے گا کہ آپ نے کیوں کراس کیا، یہ تو ریڈ ہونے والا تھا، آپ رکے کیوں نہیں ہیں. بچہ 4 سال کا بچہ اپنے پیرنٹس کو گائیڈ کرتا ہے.
ہاں بالکل. اچھا اب یہ ایک طرف تو ہم نے اس کی یہ گرومنگ کرنی ہوتی ہے، یہ اس کی پرسنالٹی کی گرومنگ کرنی ہے تاکہ وہ ایک شہری جو بن رہا ہے اس کو پتا ہو کہ میری کیا حدود ہیں، لوگوں کی کیا حدود ہیں، اور اگر میں کسی کو بھی حدود پار کرتے دیکھوں تو مجھے کیسے ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ بیہیو کرنا ہے. دوسری طرف ہیں عملی مہارتیں جن کے تین لیول ہیں بڑے اسٹریٹ فارورڈ. ایک ہے ٹیکنیکل، ایک ہے ووکیشنل، اور پھر ہے پروفیشنل. مجھے مزہ یہ آتا ہے کہ جب میں پاکستان کے پالیسیز کے ڈاکیومینٹس پڑھتی ہوں پرانے، تو اس میں یہ بڑی کلیئرٹی سے بیان ہوئے ہیں. 1970s کی اسپیشلی اگر ہم پالیسی دیکھیں تو اس میں بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ تھا کہ سیکنڈری اور پوسٹ سیکنڈری لیول پہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل. ٹیکنیکل بیسک لیول ہوتا ہے جس سے آپ بنیادی مہارتیں دے دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو وہ بیسک الیکٹریسٹی کا کام جانتا ہو، بیسک وڈ ورک جانتا ہو، کوئی ایسی اسکلس جانتا ہو جو اس کے لیے کارآمد ثابت ہو. اور پھر ٹیکنیکل کے بعد ووکیشنل، جب وہ ہائر سیکنڈری کی طرف جائے تو کم از کم ایک یا دو ایسے کورسز اس کے پاس ہونے چاہیے बच्चा है वो बच्चा ह्यूमैनिटीज का है चाहे वो साइंसेज का है, दोनों सूरतों में उसके पास ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जिनको लेके वो प्रैक्टिकल लाइफ में अपना अपना करियर शुरू कर ले. हम ये नहीं कह रहे कि वो तालीम छोड़ दे, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो टोटली अपने उसके ऊपर चला जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, लेकिन कम अज कम इतनी स्किल उसके पास हो कि वो शुरू कर ले. और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये अपने आप को एक कारामद शहरी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है.
ठीक, और ऑफ कोर्स ये उसमें ज़रूरी है. और एक और बात भी है, इसके साथ हम सब समाप्त भी करेंगे कि एक ज़िम्मेदार शहरी है. दूसरा ये कि अगर एक तालिब इल्म के बड़े भी आदाफ हों अपने कैरियर के हवाले से, अपनी तालीम के हवाले से, तो ये जो बीच में ट्रांजिशन का टाइम है उसमें भी वो अपनी माली मुआशी खुद नसारी के लिए वो 2-4-6 घंटे काम करना चाहता, हो सकता है कोई कारपेंटर बन जाए, हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुतालिक छोटे मोटे काम सीखे.
जी हाँ, डिग्निटी है,
डिग्निटी है, और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं. यहाँ पे बड़े बड़े बाजायर जो खाते पीते घरों के लड़के हैं वो गैस स्टेशन के ऊपर काम करते हैं, टक शॉप्स पे करते हैं, और जो प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बेटी वेट्रेस के तौर पे भी काम कर सकती है. ये चीज मुंतकिल होना बहुत जरूरी है कि कोई काम छोटा नहीं होता.
लव फॉर वर्क है ना, ये इस लेवल पे इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए.
Exactly.
और उसको लगना चाहिए कि काम करना अच्छी बात है, कोई परेशानी की बात नहीं है.
सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अफशा हुमा. हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, मुख्तलिफ जो जाविये हैं तालीम से मुतालिक उनके ऊपर हम बात करते रहेंगे. आपका बेहद शुक्रिया. एक ब्रेक सामीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो तालीम के बाद बात होगी सेहत के ऊपर.
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं. VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं. आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है. VOA उर्दू अब आपके हाथ में.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है और प्रोग्राम के सेगमेंट के ऊपर हम बात करेंगे. सेगमेंट है सेहत ज़िंदगी है, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे खुराक के ऊपर, खुराक के बेहतर इस्तेमाल के ऊपर, और खुराक किस तरह हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाए रखती है, किस तरह की जो डेफिशेंसीज होती हैं, कमी होती है, वो पूरा करती है. सो इसमें हमारा आज का फोकस होगा मछली के इस्तेमाल के ऊपर, और इसका इस्तेमाल हमारी सेहत में क्या रंग लाता है, कैसे जो सेहत है उसको ये ज़िंदगी बनाता है. आयशा खालिद माहिर रिजायात महकमा खुराक पंजाब के साथ उनका ताल्लुक, उनके साथ वाबस्ता है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के लिए वो इसके ऊपर अवाम में गजाइयात से मुतालिक शऊर बेदार करने में मसरूफ़ रहती हैं. आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है. जी बिल्कुल खैरियत. आज हम बात करें मछली के इस्तेमाल के ऊपर और सेहत के उसके असरात के ऊपर. मछली वैसे भी तमाम सीजन्स में मौजूद होती है, लोग शौक से खाते भी हैं. पाकिस्तान के अंदर भी आजकल मछली बिलखसूस जो है वो बहुत इन है डिशेस के अंदर सर्दियों में. सो तो हमें ज़रा बताएं कि ये कितनी प्रोडक्टिव होती है, कैसे ये काम करती है, अगर हमारे खाने के बाद हमारी हेल्थ को ये कैसे प्रोटेक्ट करती है?
अच्छा, सबसे पहले मछली जितने भी हमारे पास वाइट मीट या रेड मीट या गोश्त में अगर हम बात करते हैं ना
जी,
तो जो मछली का गोश्त है वो सबसे अच्छा एंड इट्स लोडेड विद इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब गजाइयत से भरपूर है. ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, बहुत अच्छा सोर्स है. जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि गोश्त खाते हैं लोग, अंडा खाते हैं प्रोटीन के लिए, तो मछली एक बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास प्रोटीन का और विटामिन डी. जैसे सूरज की शुआ में विटामिन डी होता है, इसके बाद अगर बहुत अच्छी है ना अमाउंट, यानी अच्छी मिकदार है, तो वो मछली में पाई जाती है.
सही.
अच्छा, फिर हमारे पास जो अच्छे फैट्स हैं जिसे हम ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बोलते हैं. ठीक है, ओमेगा एक अच्छे फैट की टेक्निकल टर्म है. तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. यानी जो वाइट मैटर है ना ब्रेन में बहुत ज्यादा بننے لگ جاتا ہے, جس کی وجہ سے سمجھنے کی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو خراب, مطلب ہماری برین کی ہیلتھ کو خراب کرنے میں ان کا رول ہوتا ہے. لیکن اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ان کو مطلب سیل بلڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں, جو کہ برین کے اندر,
ٹھیک
ہے, اس وائٹ میٹر میں, ٹھیک ہے. تو اگین یہ ہمارے برین ہیلتھ کے لیے اس پہ بہت اچھا رول ہے. یعنی اگر آپ ہفتے میں, اب اگر میں کنزمپشن کی بات کروں, پہلے میں کچھ اس کی افادیت کے حوالے سے بات کروں گی اور پھر میں اس کی کنزمپشن پہ بتاؤں گی, کیونکہ لوگوں کے لیے جانا بہت ضروری ہے کہ اس کی کتنی مطلب جو پورشن سائز ہے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ کتنا پورشن سائز لیا جائے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. اچھا, پھر اس میں جو نیوٹریئنٹس ہیں جو پائے جاتے ہیں, اس میں آئیوڈین بہت اچھی اماؤنٹ میں ہے, ٹھیک ہے. اور کون سی ٹائپس جو فش ہے اس کی, لائک کس ٹائپ کی فش, جیسے آپ نے سنا ہوگا جس میں ٹراؤٹ ہے, ٹونا ہے, اینڈ اور بھی جو ڈفرینٹ ڈفرینٹ اقسام, کیونکہ ایک تھری نہیں ہے, لائک دیر آر ہنڈریڈ آف ٹائپس اینڈ کائنڈس, بہت سی اقسام ہے مچھلی میں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پھر ہمارے پاس, اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اومیگا 3 اینڈ وائٹامن بی کے علاوہ مچھلی میں ہمارے پاس لائک دیر از آئرن ایز ویل, ٹھیک ہے. اور مچھلی کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں کوئی ہفتے میں 3 بار, یعنی 6-6 اونسز بنتا ہے, کوئی ہتھیلی کے برابر سے تھوڑا سا زیادہ یا اتنا, ٹھیک ہے. اگر ہم اس کا استعمال ہفتے میں 3 بار کر لیتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو وہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نیوٹرینٹس کی وہ پوری ہو جاتی ہے.
اچھا,
مطلب بیسک ہمارے نیسیسری نیوٹرینٹس ہیں,
صحیح,
جس میں ہمارا وائٹامن ڈی آ جاتا ہے یا باقی جو نیوٹرینٹس ہیں.
اچھا, ایک اور بات بھی عائشہ بتائیں, یہ تو آپ نے اس نے منیمم کوالٹی بتائی. کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہوتی ہے, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یا تو ظاہر اس کا استعمال بہت کم ہوگا, اور اگر ہے تو پھر وہ ایک دن میں بہت زیادہ ہوگا, کلو کے حساب سے جو ہے وہ اس کی کنزمپشن ہوتی ہے. سو اس کے کچھ پھر نقصانات بھی ہیں اس صورت میں.
اچھا, آپ نے ایک چیز سنی ہوگی, جیسے ایک بات ہوتی ہے کہ جی فلانی چیز بہت گرم ہے اور اس میں میرا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ گیا, ٹھیک ہے. اب بیسیکلی ہماری جو فیلڈ ہے, یعنی میڈیسن کی یا نیوٹریشن کی, اس میں گرم سرد کچھ بھی نہیں ہوتا. گرمی بیسیکلی, گرم جو ٹرم ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت زیادہ کیلوریک ڈینس ہے, یعنی اس میں کیلوریز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے الٹیمیٹلی وہ ہیٹ ایوالو کر رہی ہوتی ہے. اب اس وجہ سے وہ گرمی محسوس ہونے لگ جاتی ہے, اور ظاہر ہے جب آپ اگر 6 اونس ریکوائرمنٹ ہے, آپ 12 اونسز لے رہے ہیں, یعنی کوئی 350 گرام بنتا ہے, لیکن جہاں آپ کی ریکوائرمنٹ 250 گرام ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے وہ آپ کو اس کا سائڈ افیکٹ بھی ہوگا. سائڈ افیکٹ میں آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں. پھر اگر انٹیک کسی بھی نیوٹریئنٹ کی اگر فار ایگزامپل 1000 ملی گرام, ایک مثال دے رہی ہوں, تو اگر 1000 ملی گرام 2000 ہو جائے گی, یعنی اس سے بھی ڈبل ہو جائے گی, تو ظاہر اس کا نقصان ہوگا,
ٹھیک
ہے. اس کو بھی ہم میل نرشمنٹ بولتے ہیں, یہ کسی بھی چیز کی ڈیفیشنسی کو یا کسی چیز کی زیادتی,
ٹھیک ہے. لیکن عائشہ, ایک اور بھی ہمیں بتائیں کہ مچھلی عام طور پہ جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو ہماری ٹارگیٹ آڈینس ہے, فرائڈ جو ہے نا وہ بڑی مرغوب اس کی شکل ہے. بیگ مچھلی کا کانسیپٹ تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے وہاں پہ. سو یہ جو اگر کوانٹیٹی زیادہ ہے, پھر وہ فرائڈ ہے, تو پھر کم از کم اس کی جو آئلی ہونا ہے وہ نقصان دہ بھی تو ہو سکتا ہے.
ایگزیکٹلی, میں اس کی ٹائپس پہ بھی آنے لگی ہوں کہ جو میتھڈ آف پریپریشن ہے نا کسی بھی چیز کا, مچھلی کے علاوہ بھی, خاص طور پہ اگر میں مچھلی کی بات کروں تو جو وائٹ فش ہے, ہم پارٹی فش بولتے ہیں, وائٹ فش وہ بھی گرلڈ یا
جی. عائشہ, آپ کی آواز کم ہونا شروع ہوئی ہے.
جی, اب ٹھیک ہے,
اب ٹھیک ہے. جی ہاں,
جی
جی جی, آپ کی آواز پھر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی.
جی, اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے.
جی, اب ہم آپ کو سن سکتے ہیں.
کچھ لائن میں ایشو ہے, معذرت اس کے لیے. اچھا, اس میں جو وائٹ فش ہے,
جی,
مطلب جو فیٹی فش ہے, اس کی زیادہ افادیت ہے بہ نسبت فرائڈ فش کے,
یعنی
تلی ہوئی مچھلی کے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ اس میں ظاہر ہے ہم تیل استعمال کر رہے ہیں. اب تیل بھی کون سا استعمال کر رہے ہیں, سن فلاور ہے, کینولا ہے, یا مطلب کون سا سرسوں ہے, کیونکہ تیل اسلام پہ
تو ضمناً بتا دیں کہ تیل عام طور پہ کون سا اچھا رہتا ہے.
اچھا, تیل میں بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے جس جو ہمارے ایل ڈی این, یعنی لو ڈینسٹی لیپو پروٹینس کو نہ بڑھائے, جس میں سن فلاور اچھا ہے, کینولا اچھا ہے,
ہمارے پاس زیتون کا تیل اچھا ہے, لیکن زیتون کا تیل ہم فرائڈ فارم میں نہیں استعمال کریں گے, کیونکہ زیتون کا تیل اس کی را فارم میں زیادہ افادیت رکھتا ہے, کیونکہ وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے. یعنی جتنا ہم اس کو پکاتے ہیں, جتنی اس کو ہیٹ دیتے ہیں, وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے.
ہم اس پہ الگ سیگمنٹ رکھیں گے, تیل خاص طور پہ کون سے اچھے رہتے ہیں ان میں کیا, لیکن واپس آتے ہیں جی ہم اس پہ آئیے مچھلی پہ. اور دوسرا یہ کہ آپ
مچھلی کو اگر ہم صرف رکھیں نا, تو اس کو فرائی نہ کیا جائے, بجائے اس کے فرائی کرنے کے ہم سٹیم کر کے, جس میں مختلف طریقے ہیں, لوگ پینز میں یا پاٹ میں یا جس میں بھی تھوڑا سٹیم دے کے پانی کے اندر کر کے, اور وہ ڈفرینٹ میتھڈ ہیں, خواتین کو بہت بہتر پتا ہوتا ہے اس کو کس طرح سے کرنا, اور اگر کرنا بھی ہے تو بہت ہلکی سی, یعنی ہلکا سا اس کو آئلنگ کر کے
ٹھیک ہے,
پھر ہم اس کو فرائی کر سکتے ہیں.
تو وہ بہتر ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مچھلی کی دماغی صحت کے ریفرنس میں بات کی, ایک دماغی کا ایک خلل ہے, اس کو ڈپریشن کہتے ہیں, انگزائٹی کہتے ہیں, ایسی چیزیں ہیں, سو یہاں پہ یہ کچھ مفید ہو سکتی ہے؟
ڈیفینیٹلی ڈپریشن بھی یقیناً مجھے یہ میں تصور کروں گی کہ آپ ضرور رکھیں کسی دن اس پہ سیگمنٹ, لیکن مچھلی کی اگر ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں تو مچھلی کا جیسے میں ابھی بتا رہی تھی کہ وہ گرے میٹر برین میں اس کو بڑھاتا ہے, اور اس کو ایج ریلیٹڈ جو ڈیٹریشن ہوتی ہے, یعنی ایج ریلیٹڈ جو دماغی یا جو ہماری یادداشت کے مسائل ہیں نا, ان کو بھی ہیلپ کرتا ہے. اچھا ڈپریشن بھی جہاں تک بات ہے, ڈپریشن میں وائٹامن ڈی اور اس کی جو میگا 3 فیٹی ایسڈ ان دونوں کا کمال ہے, کیونکہ ہمارے دماغ میں جب کوئی بھی خلل ہے, کوئی دماغی, کوئی ڈپریشن ہو گیا, کوئی اسٹریس ہو گیا, کورٹیسول ایک ہارمون ہے جو بڑھنے لگتا ہے,
ٹھیک
ہے, وہ بڑھنے لگنے سے بڑھتا ہے جب, جس وجہ سے ڈپریشن بھی, خیر ہم آج کل ہمارے یہاں پہ یہ مت بھی ہے کہ کوئی انگزائٹی ہے یا اسٹریس ہے تو ہم کسی بھی چیز کو دیتے ہیں. ڈپریشن ایک عام چیز نہیں ہے, ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ میں بلکہ اس کا بہت زیادہ وہ ہے,
بالکل,
اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے, لیکن ڈپریشن از سم تھنگ جو بہت بڑی ایک وہ ہے, لیکن ڈپریشن اسٹریس ہی کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بڑی چیز بناتی ہیں,
بالکل بالکل,
کترا کترا دریا بنتا ہے. اسی طرح اسٹریس لیڈز ٹو ڈپریشن, اس کو مددگار ہے اس میں مچھلی یقیناً, کیونکہ ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ خراب ہونے لگتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈی جنریٹ ہونے لگتے ہیں, تو اس کو وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے ڈپریشن میں,
صحیح,
لیکن
صحیح.
اس میں مچھلی مددگار ثابت ہوتی ہے یقیناً, 2 سے 3 بار ہفتے میں.
بہت شکریہ عائشہ خالد, ماہر غذائیات محکمہ خوراک پنجاب, آپ کے ساتھ آپ کی وابستگی, بہت شکریہ آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اور آج آپ نے مچھلی کے فوائد پہ بات کی, اور فیوچر میں بھی آپ سے ہمارا اگلے سیگمنٹ میں اگلے پروگرام میں بات ہوگی کسی مختلف زاویے پہ. ایک بریک سامعین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے سیگمنٹ میں بات ہوگی اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ, اور کرکٹ پاکستان کے شائقین نے کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ضرور تھی کہ پورٹ الزبتھ میں پاکستان کی ٹیم آخر اس سیریز کے اندر پہلی بار فتح یاب ہوئی. 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا, بڑے مارجن سے شکست ہوئی, اور پھر ون ڈے میں یہ ٹیم بہرا لے کر ردم میں نظر آئی, فخر اچھی نک میں نظر آئے, 25 رنز اسکور کیے, امام الحق اچھی اننگ کھیلنے میں کامیاب رہے, 86 رنز کیے, محمد حفیظ بہت ایک تیز رفتار اننگ وقت اور حالات کی ضرورت کے مطابق 71 رنز کی کھیلی, بابر اعظم 49 رنز بنا کر وہ جو ہے وہ بولڈ ہو گئے, ایک لوز سی گیند تھی, بہرحال وہ اپنی 50 مکمل نہ کر سکے. ون ڈے میچز کے اندر ان کی کنسسٹنسی وہ اس اننگ کے ساتھ ایک بار پھر وہ نظر آتی ہے کہ وہ کنسسٹنٹ پرفارمر ہیں, لیکن ایک بار پھر سرفراز کیپٹن وہ اس میں ناکام ہوئے اور کوئی بڑا اسکور نہیں کر سکے, لیکن پاکستان کا یہ میچ جیتنا پاکستانی شائقین کرکٹ کے لیے بلا شبہ ایک بڑی اچھی خبر تھی. انالیسز ہم لیتے ہیں اس میں کاشف, ڈاکٹر کاشف سہیل انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے پروگرامز میں ہم انہیں زحمت دیتے ہیں, پاکستان کے باقی میڈیا چینلز کے اوپر آپ انہیں دیکھتے ہیں, کرکٹ پنڈٹس ہیں, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں عمیر علوی, اسپورٹس رائٹر, اسپورٹس انالسٹ, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر کاشف, بالآخر پورٹ الزبتھ پاکستان کے لیے پہلی فتح کا سبب بنا. یہ گراؤنڈ ویسے بھی کہتے ہیں ہسٹوریکلی پاکستان کے لیے اچھا رہا ہے, غالباً کوئی اسے شکست نہیں ہوئی یا اگر میں یہ اس طرح کی کوئی چیز سنی ہے. سو اینی وے, کیا کیسے دیکھیں گے اب یہ ردم برقرار رہے گا یا یہ محض بس ایک میچ کے لیے جھلک تھی, ایک جلوہ تھا پاکستانی ٹیم کا؟
جی السلام علیکم اسد بھائی, ایک دفعہ پھر آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جگہ دی. جی پاکستان 4 میچز کھیل چکا ہے اب تک پورٹ الزبتھ پہ اور اس پہ 3 جیتے ہیں اور ایک جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا. اور جہاں تک سوال یہ کہ یہ پاکستان ٹیم کا ردم رہے گا, یہی ٹیمپو رہے گا, یہ کہنا ذرا قبل از وقت ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فل آف سرپرائزز, پاکستان ٹیم کے ساتھ یہ شوشہ جوڑا جاتا ہے. لیکن کل کے گیم میں یقیناً فتح پاکستان کے لیے مورال بوسٹر ہے, اور پنجرکوں کی جو پرفارمنس آپ نے تذکرہ کیا یقیناً قابل ستائش ہے, قابل فخر ہے. لیکن جس طرح سے پاکستان کل جیتا ہے, ڈریسنگ روم کے اندر آخری وقتوں تک جو تھوڑی بہت گھبراہٹ تھی اور جو پریشانی تھی وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ورلڈ کپ جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں یا آئندہ چند میچز جو ساؤتھ افریقہ کے ہم دیکھنے جا رہے ہیں جس میں اسکور 300 سے اوپر ہوگا, اس وقت یہ بیٹنگ لائن جو ہے اس کو مزید شیک کرنے کی ضرورت ہوگی, مزید پریشانی کا سامنا کر سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار رہنا پڑے گا کیونکہ کل کے گیم میں پاکستان کی جیت سے زیادہ کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے بہترین کرکٹ کھیلی ہے, لیکن اس جیت سے زیادہ ساؤتھ افریقہ یہ گیم ہارا ہے کیونکہ جس طرح سے ہاشم عاملہ اور وینڈرسن نے بیٹنگ کری ہے 310 سے لے کے 325 کا اسکور بننا چاہیے تھا جو نہیں بنا.
تو کیوں نہیں بن سکا, پاکستان کی ڈسپلن بالنگ تھی یا پھر وہاں دوسری طرف چونکہ ہاشم عاملہ ون ڈے میں اسٹرگل کر رہے تھے تو کل ڈیفینسو نظر آئے, سو اپنے آپ کو وہ فارم میں لانے میں تھوڑی سی سیلفش اننگ ہو گئی, کیا ہوا؟
آدم بالکل صحیح بات کی, بہت اہم بات آپ نے کی. 2018 کا سال ہاشم عاملہ کے لیے یقیناً بہت خراب سالوں میں سے ایک سال تھا, اور ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کے خلاف انہوں نے اچھی بیٹنگ کی, آہستہ آہستہ فارم میں آ رہے تھے, اور ورلڈ کپ سے پہلے کی یہ سینچری ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی. پھر جو ڈیبیوٹان تھے وینڈیوسن دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے, وہ بھی اسی طرح سے پھوک پھوک کے قدم رکھ رہے تھے. لیکن یہ 3 فیکٹر تھے, سب سے پہلے تو یہ فیکٹر جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ان دو بیٹسمینوں کا جس کی وجہ سے ان کا اسکور 300 سے اوپر نہیں گیا, دوسرا پاکستان کی نپی تلی بالنگ اسپنرس کی بیٹ, میں فاسٹ بالر کو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ مڈل اور لیگ کی گین اسٹمپ کی لائن پہ گین کر رہے تھے جس کی وجہ سے بیٹنگ اتنی مشکل نہیں تھی. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ مس ریڈنگ جو کی وینڈیوسن اور ہاشم عاملہ نے کہ پچ جو ہے 270-280 کی پچ ہے, یہ پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر گئے اور پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے.
عمیر علوی صاحب آپ کی
270 کافی ہوں گے,
آپ کا انالیسس لیتے ہیں عمیر, ساؤتھ افریقہ کی پرفارمنس وہ ایزی لے گئے یا پاکستان سے بس ایک غیر معمولی پرفارمنس ہوگی کل؟ ذرا ان لائٹر نوٹ, کچھ لوگوں نے یہ کہا بھی تھی کہ حفیظ کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس سیریز کی پہلی اور آخری اچھی اننگ کھیلی ہے, کیونکہ حفیظ کنسسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں. سو لیکن کل تو بڑے شاندار ٹچ میں نظر آئے, کیسے اس پورے پورٹ الزبتھ کو انالائز کریں گے؟
دیکھیے کل پاکستان نے اچھا کھیلا, جیت گئے اس لیے, لیکن ساؤتھ افریقہ کی آپ ایک چیز جو نوٹ کریں کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بنا رہے ہیں, انہوں نے سینئر پلیئرس کو اپنے جو ہے باہر بٹھایا ہوا تھا, کرو لیبیئر کو ڈیبیو کروایا اور جو ان کا اوپنر تھا اس سے ون ڈاؤن جو آیا اس کو بھی کروایا ہے, ہینڈرکس نے سلو کھیلا جس کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہوا, اور ہاشم عاملہ نے بھی جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ مطلب 120 بالوں پہ 108 جو ہے وہ کوئی نیا پلیئر کر سمجھ میں آتا ہے, ہاشم عاملہ کے لیے بہت عجیب سا ہے. ہاں ہماری یہاں تک بیٹنگ کی بات ہے, ہماری بیٹنگ جو تھی کل چل گئی, لیکن اس لیے کہ ان کی بولنگ ان ایکسپیرینس تھی, اور پلس یہ کہ ہم نے بھی جو اپنی بولنگ کھلائی وہ بھی کچھ سوچ کے نہیں کھلائی,
کوئی ڈنگ نظر نہیں آیا پاکستانی بولنگ میں, بھی کوئی ڈنگ نظر نہیں آیا. ویسے
آپ کیسے کسی کو محمد عامر کو باہر کر سکتے ہیں؟ تو ہم نے بھی بےخوفی کی کل کہ اگر عامر ہوتے تو شاید ایک دو وکٹیں ان کی گر جاتی ہیں, آپ سوچیے 50 اوور میں 2 وکٹیں نہیں ہم نے, اور ہم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں, تو ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنا بولنگ کمبینیشن صحیح کریں. وہیں مشرف سے آپ اوپن نہیں کرائیں بولنگ, آپ عامر سے کرائیے جو آپ کے پاس وہ موجود ہے, وہ ان کلائمیٹ میں کھیل چکا ہے پوری ٹیسٹ سیریز, ہمارا یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے. پلس شان مسعود آپ کے پاس موجود ہے جس نے ٹیسٹ سیریز میں بہت اچھی بیٹنگ کی ہے, وہ وہاں کی باؤنسی پچز پہ کھیل سکتا ہے, تو آپ اسے کیوں نہیں ٹرائی کر رہے؟ آپ کسی سینئر پلیئر کو بٹھا دیں بھی, وہ تو ورلڈ کپ کھیل ہی رہے ہیں نا, تاکہ آپ کے پاس کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ان دو میں سے انجر ہوتا ہے حفیظ یا شعیب ملک میں سے, تو کس سے ریپلیس کریں گے آپ اس کو؟
صحیح بالکل آپ کی یہ صحیح بات ہے کہ اگر نئے لڑکے ہیں تو آپ ان کو موقع دیں جیسے ساؤتھ افریقہ نے بھی دیا ہے. سو یہ فہیم اشرف اور اگین بالنگ کے اندر بالکل ڈنگ نہیں تھا کل پاکستان کی. فہیم اشرف ایک یوٹیلیٹی بالر تو ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے تو ان کی بالنگ کے اندر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ بیٹس مینوں کو پریشان کرتے ہوں, البتہ بیٹس مین ان کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے وکٹ دے جاتے ہیں.
دیکھیے پرابلم سب سے بڑی یہ ہے ہماری نا کہ ہم لوگ بیٹنگ جب اپنی وہ بنا رہے ہوتی ہے ٹیم تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بیٹسمین کھلا رہے ہیں بولر کھلا رہے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آل راؤنڈر کھلائیں. دیکھیے دنیا کی ہر ٹیم 2 سے 3 آل راؤنڈر کھلاتی ہے, باقی پراپر بیٹسمین کھلاتی ہے اور پراپر بولرز کھلاتی ہے. آپ نے دیکھا یہ ایکسپیریمنٹ بہت دفعہ ہو چکا ہے لیکن کامیاب بہت کم رہا ہے کہ آپ آل راؤنڈرز کی ٹیم کے ساتھ کھیلیں. 92 کے ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے صرف اسپیشلسٹ کھلائے تھے لیکن کیا ہوا, فائنل میں ہم جیتے نا. ہم تو اس میں بھی ایسی اللہ توکل گئے تھے, ہم ابھی بھی ورلڈ کپ میں اللہ توکل جائیں گے کہ ہمیں 3 اوپنرز اپنے پاس تیار رکھنے, ہمیں مڈل آرڈر پہ کچھ پلیئر ایسے رکھنی ہے خدا نہ خاصتا کوئی انجرڈ ہو گیا تو اس کا ریپلیسمنٹ ہوگا. اسی طرح سے ہماری بولنگ, ہمارے پاس اتنے اچھے اچھے بولرز ہیں مگر ہم کرتے ہیں ہم صرف لیفٹ ہینڈڈ لیفٹ آرم بولرز کھلا دیتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ دوسری ٹیم کے پاس لیفٹی ہے یا رائٹی ہے. ہم صرف اپنی اسٹرینتھ کھیلتے ہیں, ہمیں 2 ایسے بولرز چاہیے جو رائٹ سے بھی اچھی کر سکیں, جو رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو پریشان کر سکے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ. اب ہم یہ نہیں سوچتے, اب ہم آن پیپر ٹیم بناتے ہیں کیونکہ سرفراز کی کیپٹنسی آپ کے سامنے ہے کہ وہ خالی سوچتے ہیں کہ بھائی ایسے کر لیں گے ایسے. کنٹنجنسی پلاننگ کوئی ہے ہی نہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک عثمان شیرواری انجرڈ ہو گیا اور ایک شاہین آفریدی انجرڈ ابھی تھا تو پھر کیا کریں گے. جنید خان جو ہے ان کو آپ کو بلانا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آپ ان کو بلائیں آپ یہاں پہ عامر کو بھی بٹھا دیا آپ نے, جو آپ کے 2 بہترین بالر ہیں تو آپ نے اپنی اسٹرینتھ میں تو سے نہیں رہے, آپ دوسری ٹیم کو مطلب کیا گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہم یہ دیکھیے ہمارے یہ بالرز ہیں جن ایکسپیرینس ہے آئیے آپ ان کو ان کے خلاف رنز بنائیے. یہ بہت بڑی بےوقوفی ہے, ہمیں نہ یہ پتا ہے کہ ہم ٹاس جیت کے بیٹنگ اچھی کرتے ہیں یہ بولنگ اچھی کرتے ہیں, یہ ہمارے ہم چیز کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہم ورلڈ کپ کتنے 3 سے 4 مہینے دور ہے, ہمارے ساتھ ہر دفعہ یہ پرابلم ہوتی ہے اور ہم ہر دفعہ جو ہے وہ اسی انسرٹینٹی کی سچویشن میں جاتے ہیں اور بعض وقت جیت بھی جاتے ہیں.
جی ڈاکٹر کاشف انصاری صاحب آپ کی رائے, اگین یہ جو خاص طور پہ بالنگ اٹیک کل پاکستان کا تھا بہت ان امپریسو رہا, ویسے کنٹین ضرور کر گئے لیکن وکٹس نہیں لے سکے ہیں. اور جیسے عمیر کہہ رہے تھے کہ ساؤتھ افریقہ نے آپ نے سینئرز کو بٹھایا جونیئرز کو موقع دیا, ورلڈ کپ کے لیے آپ کو ایک بینچ اسٹرینتھ چاہیے ہے, سو اس کے مطابق اگر شعیب اور حفیظ نہ بھی کھیلتے تو کیا مذائقہ تھا اس میں.
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ علی صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کروں گا, لیکن یہ لگژری اور یہ آسائشیں وہ ٹیمیں افورڈ کر سکتی ہیں جو 4 سال ورلڈ کپ کی تیاری کرتی ہیں. جو ٹیم آپ نے ایک ایک دن دو کہتے ہیں نا لیو بائی ڈے والا حساب کتاب, اور جس ٹیم کے کپتان کو خود نہ پتا ہو کہ وہ ورلڈ کپ تک کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا, وہ تھنک ٹینک نام کی کوئی چیز پھر وجود میں نہیں ہوتی. ہماری ٹیم کا, ہمارے کوچ کا, ہمارے سلیکٹر کا مزاج ہی نہیں ہے یہ, ان کو اپنے اپنے مسائل سے فرصت ملے گی تو وہ ٹیم کا سوچیں گے نا. ساؤتھ افریقہ نے اگر ڈیل سٹین کو بٹھا دیا, کوئنٹن ڈیکاک کو بٹھا دیا, اس لیے بٹھایا کہ ان کے پاس بینچ اسٹرینتھ ہے اور وہ رسک لینے کو تیار ہیں. ہمارے ہاں تو بینچ اسٹرینتھ نام کی چیز نہیں, کون سا رائٹ آف فاسٹ بالر کھلائے بھائی, نام بتائے نا مجھے کون سے رائٹ آف فاسٹ بالر جو پچھلے 2 سال یا 3 سال میں آپ نے میچور کیا ہو آپ اس کو کھلائے تاکہ وہ وکٹ لے. آپ نے کون سا لیفٹ آرم لیگ اسپنر تیار کیا, آپ کے پاس ایک آف اسپنر نہیں ہے بھائی, پوری ٹیم میں ڈھنگ کا آف اسپنر اسپیشلسٹ آف اسپنر نہیں ہے. پارٹ ٹائم حفیظ سے آپ بال کرواتے ہیں 2 اوور 3 اوور, اس کے بھی ایکشن کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو چھپا دیتے ہیں کمر کے نیچے. او بھائی ایسے نہیں ہوتا, یہ تھنک ٹینک والے لوگ ہوتے ہیں, یہ طریقے سے بورڈ ہوتا ہے جو کرکٹ کی فکر کرتا ہے. ہمارے یہاں فکر صرف اپنی اپنی کی جاتی ہے. انضمام صاحب جو ہیں چیف سلیکٹر ہمارے ہیں, وہ کرکٹ سکھانے سیئٹل تشریف لا رہے ہیں اگلے مہینے. ان سے میں ایک پروگرام میں بات ہوئی تو میں نے کہا بھائی پہلے ان لڑکوں کو سکھا دو جو ساؤتھ افریقہ میں ہمارے ملک کا نام ڈبو رہے ہیں. ایسے ایسے چکر ہو رہے ہیں یار, اس طرح سے یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں, بڑے بورڈز کی باتیں ہیں جو الوی صاحب کر رہے ہیں ہمارے پاس. اچھا دوسرا جو سوال ہے کہ وکٹوں والی بات, وکٹیں بنائی جاتی ہیں, وکٹیں نکالی جاتی ہیں بیٹسمین کے لیے, اپرچونٹیز کو بند کیا جاتا ہے, میڈ ان اوور نکالے جاتے ہیں, سنگل روکے جاتے ہیں, سرکل میں ایک لڑکا ایکسٹرا لے لیا جاتا ہے یا اس طرح کی مطلب آف سٹمپ کی لائن پہ گیم کی جاتی ہے. کل مڈل اور لیگ کی لائن پہ آپ کے سارے اسپنر گیم کر رہے تھے, جسے کہتے ہیں ڈیفینسو لائن, جس میں یہ رن بچا لو وکٹ آئے نہ آئے دیکھی جائے گی, بیٹسمین ہی غلطی کرے تو وکٹ ملے گی ورنہ وکٹ بنے گی نہیں. ہم آف سٹمپ کے باہر گیم کریں, ایک پوائنٹ لے, ایک شارٹ تھرڈ مین لے, ایک بیک فٹ پوائنٹ لے, ایک کور لے, اس کو بولو کہ کرو کٹ اور اس کی اسٹرینتھ پہ نہ کھلاؤ. ہاشم معاملہ رسٹ کا پلیئر ہے, اس کو مڈل پہ کھلاؤ گے تو اس نے ساری گیم اسکوئر لیگ مڈ وکٹ پہ کھیل کے جو کل اس نے کیا سمپل آرام سے کھیلتا رہا, اس کو کوئی پرابلم نہیں تھی. اس نے کہا وکٹ 270 کی ہے, میں 270 کر کے چلا جاؤں گا اور وہی اس نے کیا, وہ وہاں مس ریڈ ہو گیا. وہ
مسئلہ عمیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ باقی سیریز پاکستان یہ ڈومیننس برقرار رکھ سکتا ہے, حفیظ بالخصوص میرے تو خاص طور پہ وہ ریڈار میں ہیں, क्योंकि वर्ल्ड कप है और दो ही ये सीनियर प्लेयर स्क्वाड का हिस्सा मोस्ट प्रोबेबली रहेंगे, सो हफीज को कैसे कंसिस्टेंट होना है, वो अपनी इस फॉर्म को लेके चलेंगे या हफीज जैसे प्लेयर्स की फॉर्म नहीं होती है, बस वो मैच टू मैच ही चलते हैं, परफॉर्म हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना हुआ?
देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें जो है हफीज ने कल अच्छा बहुत अच्छा खेला मैच हो गया, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि कल स्टेन नहीं थे, ये स्टेन आ जाएंगे तो क्या होगा हफीज का सीनियर ये भी, और शेर मलिक की परफॉर्मेंस पिछले 6-8 महीने में बहुत इतनी आउटस्टैंडिंग जो पहले थी जब वो खेल रहे थे रेगुलरली, क्योंकि वो खेलते भी तो 6 महीने के बाद है, आपके मैचेज ही नहीं आप वनडे खेलते हैं, जब अभी आप मुझे बताइए टेस्ट मैच में भी आपका ब्रेक आएगा तो आप अक्टूबर में नेक्स्ट मैच खेलेंगे, तो हमें ये भी चीज देखनी है कि ये लोग गेम की एज हो चुकी है और इनका रिप्लेसमेंट चाहिए, ये मिर्जा और यूनुस खान कहीं से भी नहीं है, इनको आप किसी भी दिन उठा के कह देंगे मैच खेलो तो ये खेल लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत होती है, कल हफीज की एक तरह से बचत हो गई कि वो स्टेन नहीं खेला लेकिन अगले दो मैचेस में ये बात तो स्टेन आ जाएंगे फिर क्या करेंगे, तो हमारी टीम का भाई यही चीज है कि हम दुआई करते रहे हैं आज से नहीं हमेशा से, 92 के वर्ल्ड कप में भी हम दुआओं से,
अब सरफराज का हमें मसला बताएं कि सरफराज जो है ना वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, उनकी कैप्टनसी में भी जो अग्रेशन होता है ना, जैसे मैं तो फील्ड प्लेसिंग खासतौर पर अक्सर देखता रहता हूँ सरफराज की, वो पहले ओवर में ही एक स्लिप के साथ गए हैं और अगर एक बाउंड्री लग जाए तो वो स्लिप भी गायब हो जाती है, सो बहुत डिफेंसिव अप्रोच नहीं है सरफराज की, और फिर बैट से भी उनके रन्स नहीं उगल रहे।
जी बिल्कुल, सरफराज की कैप्टनसी डिफेंसिव थी कल और बहुत, और वो हमेशा से जब से वो बने हैं कैप्टन, शुरू में उन्होंने दिखाई थी एग्रेसिव थोड़ा सा, जब उनके पास बैट्समैन अच्छे थे प्लेयर्स अच्छे थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है ऐसा, आप अगर 266 कल रन कम थे, खुद साउथ अफ्रीकन एडमिट कर रहे हैं कि हमारे रन कम थे इसलिए हम जीत गए, अगर खुदा ना खासा 280 या 285 होता तो आपके ख्याल में कल हम जीत सकते थे क्या, हमारा वही कोलैप्स होता और 270 पे आगे आउट हो जाते, तो हम 300 कप बनाएंगे, हम 350 कप बनाएंगे, दुनिया की टीम में 400 क्रॉस करी हमारा कुछ पता ही नहीं है, हम उन्हीं प्लेयर्स पे खोए कि जिनको ना सेंचुरी बनाते और 90-80 करके चले जाते, हमारे पास कब सही नंबर टाइप कोई रिप्लेसमेंट आएगा, उसको गए हुए 15 साल हो चुके हैं जो सेंचुरीज बना के सेंचुरी की लाइन लगा देगा, अभी ये आपके दोनों ओपनर्स जो हैं ये अच्छे हैं, 5-5 सेंचुरियां कर ली हैं, लेकिन इनको अननोन कंडीशन में नहीं जाते वो बेचारे फेल हो जाते हैं, अब हम कब तक
सेंचुरी मेकर, आपके पास बाबर तो आ गया ना, वो तो काफी कंसिस्टेंट है सेंचुरीज बनाने में भी। डॉक्टर काशिफ, आपके ख्याल में सरफराज कैसे वो इम्प्रूव करें, और कल जो इमाम उल हक का ये नॉक था उससे इंजमाम उल हक के ऊपर दबाव कम हुआ होगा?
जी बड़ा अहम सवाल है, एक तो सरफराज वाली बात, सरफराज की बात अली साहब ने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन उसमें एक मसला ये भी है कि सरफराज रिएक्टिव कप्तान है, लेकिन हमें पता है दुनिया में दो तरह के कप्तान, एक रिएक्टिव होता है एक प्रोएक्टिव होता है, रिएक्टिव कप्तान जहां चौका लगा वहां की फील्डर खड़ा कर दो, अब गेम प्लान लेकर के जो ग्राउंड में जाते हैं वही उस पर वो स्क्रिप्टेड कप्तानी करते हैं, जो मैंने पहले अर्ज किया था कि विकेट बनाई जाती है विकेट निकलवाई जाती है वो उसको हुनर नहीं आता, और वो हुनर सीखने के लिए वक्त चाहिए और जहनी तौर पर स्टेबिलिटी चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपकी अपनी परफॉर्मेंस चाहिए, मॉडर्न डे क्रिकेट में कप्तान की परफॉर्मेंस अगर ना हो तो वो एक फाजिल पुर्जे की मानिंद होता है, आपने पिछले चंद हफ्तों के अंदर ड्रेसिंग रूम की खबरें जो लीक हुई हैं जो सुनी है मीडिया में उससे पता चल गई कि हसन अली से लेके आमिर और आमिर से लेके मिकी आर्थर हर एक ने सरफराज के साथ जो बर्ताव किया और जो नोकझोंक हुई है और जो माहौल है वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला नहीं है, उसकी वजह सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस है, सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस, जिस दिन वो अपने ऊपर बोझ देना शुरू हो जाए और वन डाउन खेले या ओपनर बन जाए, मेरे जहन में तो ओपनर है सरफराज, 2015 के वर्ल्ड कप का ओपनर था हमारा, और अभी भी अगर आज से वो ऊपर करना शुरू कर दे और 30-40 ही करके आए मुझे सेंचुरी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जगह तो पक्की करे टीम के अंदर, हर वक्त यही डर का लगा हुआ है क्योंकि वो खौफ इतना है उसके अंदर कि मैं आउट ना हो जाऊं, मैं गेम ना हार जाऊं,
और इमाम उल हक अपनी जगह पक्की कर गए वर्ल्ड कप के लिए, कल की इनिंग से अच्छी इनिंग थी, सेंचुरी बना सकते थे लेकिन नहीं बना सके, लेकिन
अरे भाई वो वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी में इमाद वसीम को याद है फाइनल में इमाद वसीम को इंडिया की गेम में उसने आगे भेज दिया था, खुद पीछे बैठा हुआ था, साथ में आठवें नंबर पे बैटिंग कर रहा है और बैट के सबसे पहले आकर के मिकी आर्थर की तारीफें करता है, मिकी आर्थर ने उसके ऊपर दोबारा स्टेटमेंट दी है कि बेहतरीन कप्तान है, क्योंकि मिकी आर्थर को पता है कि सरफराज उसकी बात से इंकार नहीं करेगा, सरफराज को अपनी कप्तानी बचाने के लिए मिकी आर्थर की ब्लेसिंग जरूरी है।
30 सेकंड इमाम उल हक और
इंजमाम बेहतरीन इनिंग खेली है कल और उसकी वजह से इंजमाम पे यकीनन थोड़ा प्रेशर कम हुआ होगा मैं मानता हूँ, लेकिन ये
30 सेकंड है उमेर एलवी जी। उमेर सर
जी देखिए जो वो है मामूल हक, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की कल, और वो देखिए अच्छा प्लेयर है अगर आप उसको कॉन्फिडेंस दें, लेकिन मामूल हक उसे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना। अब इतना ही मौका आप फवाद आलम को देते, इतने ही मौके आप आसिम कमाल को देते, मिसबा को देते जब वो खेल रहे थे, जिस जमाने वो टीम से बाहर थे, तो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते।
बहुत शुक्रिया मेरे लिए आपका अपने में ज्वाइन किया, डॉक्टर काशिफ अंसारी आपके भी हम उन्होंने प्रोग्राम सामने हमारा यहाँ पे खत्म होता है। प्रोड्यूसर असर इमाम और असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।